ان کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے دور سے دور جانا چاہیے. اس لیے جتنا مجمع دور بیٹھا ہے آواز تو آ جائے گی, فرشتے آواز کو نہیں گھیرتے, مجلس کو گھیرتے ہیں, تو قریب آنا چاہیے. اور بھی بہت سارے ساتھی ہیں, اگر معذور رہو تو ان کو قریب آ جانا چاہیے. آ جاؤ ماشاء اللہ, آ جاؤ قریب, آ جاؤ. دین کی بات دھیان سے طلب اور توجہ سے سمجھی جاتی ہے. لوہے کو لوہے سے جوڑنے کے لیے ویلڈنگ ہوتا ہے, اینٹ کو اینٹ سے جوڑنے کے لیے سیمنٹ ریتی کا ذریعہ ہے, کپڑا کپڑے سے جڑے اس کے لیے سوئی دھاگا ہے. تو ہر چیز کو کسی نہ کسی سے جوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی سادھن اور ذریعہ ہوتا ہے. پوری انسانیت اللہ سے کیسے جڑ جاوے اس کے لیے دین ہے, اور دین کی محنت ہے. اسی عنوان پر یہ اجتماع ہے. جیسے دنیا میں ایک مرد کو ایک عورت سے ملانا ہے, انسان کو انسان سے ملانا ہے, تو بہت سارے لوگ نکاح کے نام پہ جمع ہوتے ہیں, شامیان اور منڈپ باجا جاتا ہے. تو پوری انسانیت اللہ سے کیسے جڑ جاوے اس کے لیے دینی اجتماع ہے. ہر سال ماشاءاللہ ہمارا اجتماع ہوتا ہے, اور دو دن سے ہمارا اجتماع چل رہا ہے, آئندہ کل انشاءاللہ دعا ہوگی. ہر سال اجتماع ہوتا ہے, مجلسیں الگ الگ ہوتی رہتی ہیں, اور ابھی ظہر کی نماز کے بعد مقامی اعمال کی مجلس ہوتی ہے. مسجد و جماعت کے اعتبار سے مسجد کے جو اعمال ہے اس کے لیے یہ ہماری ظہر کے بعد کی اہم مجلس ہوتی ہے. محنت کے دو رخ ہیں, ایک تو باہر کی نقل و حرکت, اللہ کے راستے میں چلے چار مہینے جانے کی ترتیب, اور ماشاءاللہ مجمع لگاتا ہے اور ہم اللہ کے راستے میں جاتے ہیں, اور ایک اندرون کی محنت, مقامی اعمال کی محنت. تو ایک تو اللہ کے راستے میں جانا, اس کی بھی ترتیب بنانا, اور واپسی کے بعد پھر مقام پر بھی جڑنا, اس کی فکر کرنا, اس کی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے. اس لیے اللہ کے راستے میں جانے کے بارے میں بھی ہم سب کی ترتیب بنانی چاہیے, وہ بھی سب کی نہیں بن پاتی, بہت کم لوگ جا رہے ہیں. تو سب کی ترتیب اللہ کے راستے میں نکلنے کی بننی چاہیے. اور آدمی اللہ کے راستے میں تو اگر چار مہینہ جائے گا اور سال کا چلا جائے گا اور مہینے کے دس دن جائے گا, زیادہ تر آدمی اپنے مقام پر رہتا ہے, زیادہ تر آدمی مقام پر رہتا ہے. تو مقام کی محنت کو بھی, اس کو وجود میں لانا, اس کی بھی فکر کرنا, اور مقام پر بھی جڑنے کی کوشش کرنا. ہم لوگ ایک سال لگا رہے تھے جماعت میں, تو اس دوران حضرت مولانا انعام صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے کسی ایک آدمی نے کہا, میں اپنے بیٹے کو جماعت میں نہیں بھیجوں گا. کیسے نہیں بھیجوں گا, میں اس کو جماعت میں بھیجتا ہوں لیکن آنے کے بعد نمازیں بھی نہیں پڑھتا, اور آ کے میں ایسا ہی ہو جاتا ہے, تو جماعتوں میں جانے سے کیا فائدہ؟ تو حضرت مولانا انعام صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا, ارے بھائی اس میں ہمارا کیا قصور ہے, اس تیرے بیٹے سے, ہم نے تیرے بیٹے کو اللہ کے راستے میں جماعت میں نکال کر وہ ایک ماحول دیا تھا, تو تیرا بیٹا پانچ وقت کی نمازوں کے علاوہ نوافل بھی پڑھتا تھا, وہ اشراک پڑھتا تھا, چاشت پڑھتا تھا, وابین پڑھتا تھا, تہجد پڑھتا تھا. آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے اور اسے دعوت دینے کا موقع ملتا ہے, اور دعوت کے جو اعمال ہیں, دعوت دینا, عبادت کرنا, خدمت کرنا, سیکھنا سکھانا, یہ جروانگی کی بات ہوتی ہے, اس کو جو باتیں اور اعمال سمجھائے جاتے ہیں یہ ہدایت کے اعمال ہیں. تو حضرت رحمتہ اللہ علیہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی, ہم نے تیرے بیٹے کو جماعت میں نکال کر وہ ماحول دیا تھا کہ تیرا بیٹا پانچ وقت کی نمازوں کے علاوہ نوافل پڑھتا تھا, ساتھیوں کی خدمت کرتا تھا. آدمی جب جماعت میں جاتا ہے تو چونکہ اسے دعوت دینے کا موقع ملتا ہے, تو اس کا ایمان آسمان سے باتیں کرتا ہے, اور اس کی برکت سے اس کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے, اسے ایک ماحول ملتا ہے. کہ ہم نے اسے ماحول دیا تھا تو جماعت میں سب کچھ کرتا تھا, اب یہاں اگر تو نے اپنے بیٹے کو ماحول نہیں دیا, یہاں اگر تو نے اپنے بیٹے کو ماحول نہیں دیا تو اس میں قصور ہمارا نہیں ہے, قصور آپ کا ہے. آپ اپنے بیٹے کو یہاں ماحول دیتے, وہ ماحول مسجد و جماعت سے ملتا ہے. کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلے اور اللہ کے راستے میں نکل کر اسے ماحول ملا, لیکن یہاں آنے کے بعد وہ بات باقی رہنی چاہیے, وہ اس اعمال سے باقی رہے گی. اتقان کے آدمی جماعت میں 4 مہینہ جائے گا, چلا جائے گا, 3 دن رہے گا. زیادہ تر تو آدمی اپنے مقام پر رہتا ہے, اور آدمی اپنے مقام سے متاثر ہوتا ہے. جیسے بھی یہاں ٹھنڈک کا ماحول ہے, اب مدراس چلے جائے وہاں گرمی ہوگی, بنگلور چلے جائے گرمی ہوگی, پتہ نہیں کیرلا اور بہت سے علاقوں میں بھی گرمی ہوگی. یہاں ٹھنڈک کا ماحول ہے. ایک آدمی گرمی کے ماحول سے یہاں آیا تو اسے یہاں گرمی نہیں لگے گی, اپنے مقام پر جو ماحول ہے وہ اسے ملے گا. یہاں ٹھنڈک ہے تو اسے ٹھنڈی لگے گی. تو آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو اللہ کے راستے میں چونکہ اسے ایک ماحول ملا تھا. اب یہاں مجیزہ جماعت کے اعتبار سے اگر اپنے آپ کو آدمی نے نہیں جوڑا تو پھر آدمی کو ماحول ملتا نہیں ہے. اور ماحول آسمان سے نہیں ٹپکتا, وہ ماحول بنانے سے بنے گا. اس کا ماحول ہمیں بنانا پڑے گا. اس لیے یہ جو ہماری مجلس ہے, ظہر کی نماز کے بعد کی جو مجلس ہے, وہ مقامی اعمال کی مجلس ہے. مجیزہ جماعت کے جو اعمال ہے, روزانہ کا مشورہ, اور 2.5 گھنٹے, اور 2 تعلیم, اور 2 گشت, اور مہینے کے 3 دن, یہ سب کو یاد ہے, سب اس کے حافظ ہے. لیکن اس کی اہمیت, اس کی ضرورت, اس کے فائدے, اسے حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت آسان مثال دیتے تھے کہ میں مجیزہ جماعت کی مثال ایسی ہے جیسے گاڑی کو اونچی جگہ پہ چڑھایا, گاڑی کو اونچی جگہ پہ چڑھایا, اس کے ٹائر کے نیچے جیسے اوبیٹ ہوتی ہے, کٹا کہہ دو, لکڑا کہہ دو, آج کل سدھیلی بھاشا میں ہینڈ بریک ہوتی ہے کہ گاڑی کو ہینڈ بریک لگاتے تو گاڑی کھڑی رہے گی, ورنہ گھلان میں اپنی گاڑی چلی جائے گی, سڑک جائے گی. جیسے آج کل ہینڈ بریک لگتی ہے, پہلے ہینڈ بریک نہیں تھی تو اوبیٹ ہوتی تھی لکڑی کی, کٹا ہو گئی تو رکھ دو, روڑا رکھ دو تو گاڑی باقی رہے گی. تو مولانا فرماتے تھے کہ اگر اونچی جگہ پر گاڑی کو چڑھایا اور اس کے ٹائر کے نیچے اوبیٹ رکھ دی, کٹا اور لکڑا رکھ دیا تو تو گاڑی باقی رہے گی, اور اگر اوبیٹ نہ رکھی تو گاڑی واپس تو کیا تھی, پتہ نہیں کتنی دور چلی جائے گی, کتنی گلاب کھا جائے گی, پلٹی کھا جائے گی. کہ ایسی آدمی اللہ کے راستے میں نکلے, اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی برکت سے آدمی کا ایمان تو آسمان سے باتیں کرتا ہے. ہمیں معلوم ہے آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے, اللہ کے راستے سے آنے کے بعد ان کی کارگزاری ہوتی ہے, تو کارگزاری میں آدمی کی کیا کیفیت ہوتی ہے. 4 مہینے سے جماعتیں لوٹتی ہے, چلے سے جماعتیں لوٹتی ہے, 3 دن سے جماعتیں لوٹتی ہے, آدمی کیسے عزائم کر کے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سیدھی سادھی محنت دی ہے. محنت کے 2 رخ ہیں, ایک تو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کا رخ, اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کا رخ, اور یہ بہت بھاری ذمہ داری کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کے ناطے اللہ کے دین کا پابند بننا, اللہ کے دین کا پابند بننا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے نبی کے دین کا مددگار ہونا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اللہ کے دین کا پابند آدمی اللہ کے راستے میں جا کے بنتا ہے. یہ ماحول کا اثر ہے. جیسے اتنا بڑا مجمع اپنی مشغولیوں میں سے نکل کر آیا, صوبے کے ہر ضلع میں اجتماع ہو رہے, اور لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے, اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا ہے, ہم سب کو معلوم ہے. یہ جو دکھائی دے رہا ہے یہ سیدھی سادھی محنت کی برکت ہے. حضرت مولانا محمد صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ آسان مثال دیتے تھے اس محنت کی, اور حدیث کا حوالہ دیتے تھے. جس حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اور تمام نبی جس محنت کو لے کے آئے وہ برسنے والے بادل کی طرح ہے, برسنے والے پانی کی طرح ہے, کہ پانی سیدھا سادہ ہوتا ہے, پانی کا کوئی ڈھانچہ نہیں ہوتا, کوئی آکار نہیں, پانی کی کوئی خوشبو نہیں, پانی کا کوئی کلر نہیں, لیکن دنیا کی تمام چیزیں پانی پر موقوف, دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ پانی سے وجود میں آتی ہے, بغیر پانی کے سب چیزیں بے حال. تو پانی سیدھا سادہ ہے, لیکن جتنی بھی خضروات ہیں, جتنی بھی سبزیاں ہیں, سب پانی سے. تربوز کا لال کلر پانی میں نہیں دکھتا, املی کی کھٹاس پانی میں نہیں دکھتی, مرچی کی تکھاس پانی میں نہیں دکھتی, سنترے کی کھٹاس اور انانس کی پلاس, اور ایک ہی درخت ہے, ایک ہی زمین ہے, اور قسم قسم کے درخت لگے ہوئے, अब पानी अंगूर की जड़ों में जाएगा तो अंगूर का मजा दिखाएगा, और केले की जड़ों में जाएगा तो केले का मजा दिखाएगा, यही पानी इमली की जड़ों में जाएगा तो इमली का मजा दिखाएगा, यही पानी रोक लो अनानस नाशपाती सूख जाएगा, तरबूज संतरा सूख जाएगा, इमली अनानस सूख जाएगा, सब चीजें सूख जाएगी। यही पानी सब जगह गया तो सब चीजों की तासीर, और पानी रुक गया सब चीजें रुक गई। हदीस पाक का हवाला देकर हजरत मौलाना साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, जैसे पानी सीधा साधा है, पानी में तरबूज का कलर नहीं दिखता, बेर की खटास नहीं दिखती, जामुन की मिठास नहीं दिखती, लेकिन सब चीजों की तासीर पानी पे अल्लाह ताला ने मौकूफ रखी। क्या ऐसे नबियों वाली मेहनत सीधी साधी होती है, लेकिन दीन के तमाम शोबों में पानी इस मेहनत की बरकत से पहुंचेगा। नमाज के शोबे में पानी पहुंचेगा, रोजों के शोबे में पानी पहुंचेगा, हज के शोबे में पानी पहुंचेगा। पहले कहाँ इतनी मस्जिदें थी, पहले कहाँ इतने मदरसे थे, पहले कहाँ इतने लोग हज में जाते थे, पहले कहाँ मस्तूरात में पर्दा था, कौन ज़कातें देगा। लेकिन अल्लाह ताला ने इस मेहनत को जरिया बनाया। पहले लोग जानते नहीं थे, लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन सीधी साधी मेहनत हुई इस मेहनत की बरकत से। कितने सारे लोग पहले बुढ़े लोग हज में जाते थे, एकदम कमजोर, दो आदमी के सहारे उनको गाड़ी में बिठाना पड़े और पता नहीं वापस भी आएंगे नहीं, ऐसे डरते थे लोग कि तो बुढ़े 85 साल के बुढ़े, 100 साल का बुढ़ा, पता नहीं वापिस हाजी साहब वापिस आएंगे कि भी नहीं। लोग डरते थे, बहुत रोते थे, हाजी हज के लिए जाते थे तो अखीर में हज में जाते थे। अभी शादियों से पहले लोगों का हज हो जाता है, हज की बरकत है, ये मेहनत की बरकत है, इस मेहनत की बरकत। तो मेहनत जैसे पानी जमीन में गिरे तो जमीन में से उगता है, बंजर जमीन होती है, लेकिन पानी जमीन में गिरे तो जमीन में से उगता है, जमीन की सलाहियत निखर कर बाहर आती है। पहले लोग दीनी अल्फाज से इन सब चीजों से लोगों के कान नाचना पे, लोग जानते नहीं थे, लोग नहीं जानते थे ये सब चीजें क्या है, दीन क्या है, दीन की इस्तेलाह से भी लोग इतने वाकिफ नहीं थे। वो किसी जगह को समझाने की कोशिश, किसी जगह मौली साहब बयान करने के लगे तो मौली साहब ने बयान किया, बैतुल खला बैतुल खला बैतुल खला बैतुल खला, तो लोगों ने सुभान अल्लाह की दादें दी, और दो तीन ने तो 100 रुपये हदिया भी मौली साहब को दिया। अरे मौली साहब ने कोई बयान नहीं किया, लेकिन तरन्नुम से रात के साथ बैतुल खला का तो लोग सुभान अल्लाह कहने लगे, 100 रुपये देने लगे। मजमे का तो ये हाल है, उम्मत का तो ये हाल था। पहले लोग दिन नहीं जानते थे, वो अभी तो इतना सारा इज्तिमा में इंतजाम, गर्म पानी का, सोने का, खाने पीने का, कितना अच्छा इंतजाम है। पहले मस्जिदों में बैतुल खला नहीं थे, पहले मस्जिदों में पंखे नहीं थे, पहले लोग नहीं जानते थे। वो किसी जमाने में जमात गई, जमात मस्जिद में गई, जमात के साथियों को बैतुल खला जाना था, टट्टी जाना था, उनको हाजत लगी, जरूरत पड़ी उनको इस्तिंजे की, जादू जाने की, तो जमात के देहात में जमात गई, तो जमात ने तो वो भी दो तीन बाहर घूम रहे थे, उनको पूछा भाई बैतुल खला कहाँ है, तो दो तीन घर के चलो ले जाओ चलो ले जाओ, उनको जाना था जादू जाना था, ये टॉयलेट ढूंढ रहे थे, बैतुल खला ढूंढ रहे थे। तो जमात के साथियों ने पूछा बैतुल खला कहाँ है, तो दो तीन बच्चे कह रहे थे चलो अमीर साहब चलो अमीर साहब ले जाओ, तो इनको दूर ले गए और कहे जैतुल खला तुम्हारे मेहमान आए, जैतुल खला तुम्हारे मेहमान आए। अब वो समझे कि जैतुल खला का घर ढूंढ रहे, हालांकि ये बैतुल खला ढूंढ रहे थे, ये हमको लगता मजाक है लेकिन ये हकीकत थी। लोग दीन नहीं जानते थे, लोग नहीं मालूम था लोगों को, ये मेहनत हुई तो माशाल्लाह लोगों के चेहरों पे जारी, और सर पे टोपी, नमाजों का एहतमाम, और उलमा हुफाज और मदरसे ये सब कायम हो रहा है। मना लोग नहीं जानते थे, वो किसी इलाके में जमात गई, किसी इलाके में जमात गई, रमजान का महीना, और रमजान के महीने में मस्जिद के सामने पिंडाल और मंडप बहुत बड़ा था, और मुसलमान बिरयानी की मेजबानी मान रहे थे, खाना खा रहे थे रमजान में। जमात वाले तो ताज्जुब में पड़ गए, निराश हो गए कि रमजान के महीने में मुसलमान खाना खा रहा है, रोजे भी नहीं रखता। तो रमजान के महीने में लोग खाना खा रहे थे शादी का, जमात के अमीर साहब ने तय किया कि 3 साथियों को भेजो और उनको जाके समझावे कि रमजान में, रमजान के महीने में लोग खाना खा रहे थे, امیر صاحب نے فکر کی تین ساتھیوں کو بھیجو. تین ساتھی سمجھانے کے لیے گئے کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے, کھانا نہیں چاہیے, آپ لوگ مسلمان ہیں, مسجد کے سامنے تو جب سب نے کھانا کھا رہے ہو اور کوئی آدم کیا کہ چلو کھا لیں, کیا کہتے ہیں تو سامنے والے کہتے بولو بسم اللہ. تو ایسے ہی جب گئے تو وہ کھانا کھا رہے تھے, کیوں گئے تھے, کیا دعوت دینے, رمضان کی روزے کی, رمضان میں کھایا نہیں کرتے, شامیانہ مطلب آ جائے پنڈال اور ہم لوگ کھانا کھا رہے ہو تو جیسے لوگ ہیں تو کہنے کا چلو کھا لیں, کیا کہیں گے چلو کھانے. تو انہوں نے بولو بسم اللہ نہیں کہا, انہوں نے کہا رمضان ہے تو سمجھے ان کے کوئی امیر صاحب ہوں گے بولے ان کو بھی بلا لو. یعنی وہ کیا سمجھے کہ رمضان ان کو کوئی گرو ہوں گے, رمضان ان کے کوئی امیر صاحب ہوں گے. تو انہوں نے حقیقت بتائی کہ ابھی رمضان ہے مت کہو, تو وہ کیا کہہ رہے کہ ان کو بھی بلا لو. امت کا یہ حال تھا. تو محنت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ محنت سیدھی سادھی ہے جیسے پانی سیدھا سادھا, پانی کا کوئی کلر نہیں, کوئی آکار نہیں, کوئی خوشبو نہیں, لیکن پانی جہاں جاوے اپنا مزہ دکھاوے. لیکن جیسے یہ محنت سیدھی سادھی ہے کہ پانی سیدھا سادھا, ایسے اس محنت کو بھی ہم نے معمولی سمجھا ہے, یہ محنت بھی پانی جیسی ہے کہ جس شعبے میں یہ محنت ہوگی تو دین کے تمام شعبوں میں پانی پہنچے گا. حضرت والا محمد صاحب پالن پورے ہم طلب فرما کرتے تھے, ہمیں علاقے میں جماعت لے کے گئے اور ہم نے محنت کی تو ہم نے چار ماہ کی نقد جماعت نکالی. جب چار ماہ کی نقد جماعت نکلی تو نوجوان کو امام صاحب, تو برسوں پہلے کی بات, ہم نے سال لگایا 93-94, وہ اس وقت مولانا سے یہ بات سنی تھی, مولانا اپنی جوانی کی بات کر رہے تھے کہ میں ایک جگہ جماعت لے کے گیا, چار ماہ کی نقد جماعت بنائی. جماعت بنائی تو مسجد کے امام صاحب نئے تھے, ان کا وقت نہیں لگا تھا, تو امام صاحب ناراض ہو گئے اور خفا ہو گئے اور جماعت کو برا بھلا کہنے لگے, تم چار ماہ کی جماعت بناتے ہو, یہ نوجوان کو جماعت میں لے جاتے ہو, یہ جماعت میں جائے گا کمائے گا کون, یہ کمانے والا ہے, اس کے گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑ جائے گا, اس کو جماعت میں نہ لے جاؤ. بولے ہم نے اس کو ذمہ دار بنا کے جماعت میں بھیجنا تھا, لیکن مسجد کے امام صاحب ناراض ہو گئے کہ ان کو جماعت میں مت لے جاؤ. تو کہا ہم نے ان کو سمجھایا اور جماعت کو روانہ کر دیا, جماعت چار ماہ چلے گئی. مولانا کہتے 20 سال کے بعد میں اسی مسجد میں پھر گیا, اس علاقے میں اتفاق سے دوبارہ جانا ہوا, تو وہی امام صاحب تھے, ان کی عمر بھی بڑی ہو گئی تھی, 20 سال کے بعد آدمی جاوے تو جوان آدمی ادھیر عمر کا ہو جاتا ہے. تو مولانا محمد صاحب فرمانے لگے میں 20 سال کے بعد اس علاقے میں اسی مسجد میں جماعت لے کے گیا تو وہاں کچھ ماحول کچھ اور تھا, بہت کچھ بدل چکا تھا, اور وہ جو امام صاحب تھے وہ مجھے بلک کر رونے لگے اور معافی مانگنے لگے کہ مولانا میں نوجوان تھا, مجھے اس محنت کی ہوا نہیں لگی تھی, تو میں آپ کو ٹوک اور روک رہا تھا کہ اس کو جماعت میں مت بھیجو, لیکن بہت اچھا ہوا آپ نے بھیجا. وہ جا کے آ گیا, وہ تو چونکہ مولوی صاحب نہیں بنا تھا, وہ جوان آدمی تھا, اس کی شادی ہو چکی تھی, اس نے آنے کے بعد اپنے بیٹے کو مولوی صاحب بنایا, وہ مولوی صاحب کا سال بھی جماعت میں لگا اور مولوی صاحب علاقے میں محنت کر رہے, ان کی برکت سے ہمارے علاقے میں بہت ساری مسجدیں قائم ہوئی اور اتنا سارا دین عام ہوا. اور مولوی صاحب کہنے لگے کہ خالی مجھے پوچھ کر ہماری مسجد میں سے 20 لاکھ روپے زکات ادا ہوئی ہے, پتہ نہیں ہمارے گاؤں میں پوری دنیا میں کتنی زکات عام ہوئی ہوگی. تو مولانا فرماتے اس محنت کی برکت سے زکات کے شعبے میں پانی پہنچا. انہیں گھر سے دامت برکات بارہ فرماتے کہ ہم لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے رہتے, کیا اس نماز اجتماع کے بعد ایک آدمی سے اختلاط میں بیٹھے پوچھ رہا ہوا, تو آدمی کہہ رہا ہے میں نے اپنی جماعت میں نکل کر احساس ہوا 20 سال کی قضا نمازیں لوٹائی, میں نے 20 سال کی قضا نمازیں لوٹائی, تو نماز کے شعبے میں پانی پہنچا. پہلے اتنے برقعے نہیں تھے, پہلے اتنا پردہ نہیں تھا, پہلے حج پڑھنے اتنے لوگ نہیں جاتے تھے. ابھی کچھ مدت پہلے, ابھی مہینہ میں 2 مہینہ بھی ہوا نہیں ہے, ہم کسی جگہ مدرسے کے جلسے میں گئے تو مدرسے کے جلسے میں بہت سارے طلبہ بہت سارے اپنے پروگرام رجوع کر رہے تھے, تو جو مولوی صاحب بیان کرنے کے لیے آئے تھے وہ مولوی صاحب نے اہمیت سمجھائی تبلیغ کی اور مکاتب اور مدرسوں کی, اور مجمع کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو محنت دی ہے دین کے جتنے شعبے ہیں, کا مکاتب اور مدارس کی محنت کے ذریعے سے چھوٹے بچوں پر محنت ہوتی ہے اور یہ دعوت کی محنت کے ذریعے سے بڑوں پر محنت ہوتی ہے. پھر وہ مولوی صاحب کہنے لگے میں عمرہ کے لیے گیا تو مسجد نبوی میں, مسجد نبوی کے حرم میں روزانہ درس قرآن کے حلقے لگتے ہیں, فجر کی نماز کے بعد 30-40-50 حلقے لگتے ہیں, اور محدثین بیٹھتے ہیں سب کو درس دیتے سبق سکھاتے, تو کہا درس چل رہا تھا اور میں اپنے یاسین اور معمولات میں مشغول تھا, تو وہ جو محدث تھے حدیثیں پڑھا رہے تھے انہوں نے مجھے بھی بلایا کہ شیخ کا حال قریب آ جاؤ, مکہ میں بھی کہیں جا کے بیٹھ گیا. تو حلقے میں بہت سارے لوگ تھے, ایک حلقے میں بہت سارے زیادہ تر عرب تھے. تو مجھ سے کہہ رہے کہ میرے تو لمبا شریف پڑھ لی, لیکن جتنے بیٹھے تھے بڑے بڑے عرب تھے, تاجر تھے, مالدار اور بڑے لگ رہے تھے, لیکن ایک ہی الحمدو صحیح نہیں تھی. الحمدو میں پتا نہیں کتنی ساری غلطیاں تھیں, وہ قل ھو اللہ نہیں پڑھ پاتے تھے. تو مولوی صاحب کہنے لگے, میں نے شیخ سے کہا کیا بات ہے, ہم تو ہندوستان سے آئے, اتنا اچھا قرآن شریف پڑھتے, میں خود حافظ اور عالم بھی ہوں, اور یہ عرب ہے اور قرآن اور الحمدو شریف بھی نہیں پڑھ پاتے. تو کہا وہ جو محدث لوگ کہنے لگے کہ آپ کے علاقے میں دو محنتیں ہو رہی ہیں, مکاتب اور مدارس کی, اور آپ کے علاقے میں تبلیغ کی محنت ہوتی ہے. تو مکاتب مدارس کے ذریعے سے چھوٹے بچوں پر محنت, اور تبلیغ اور دعوت کی محنت کے ذریعے سے بڑوں پر محنت, یہ دو محنتیں آپ کے علاقوں میں خاص کر کے ہندوستان میں ہوتی ہے. اس کی برکت سے آپ اجمی ہو عربی نہیں ہو کہ اتنا اچھا قرآن شریف پڑھتے ہو, اور ہم لوگ عرب ہیں اور صحابہ کی اولاد ہیں, لیکن یہ دو محنتیں ہمارا نہیں ہوتی. تو ہمارا جو بادشاہ ہے اس کو تم یہ بات پہنچاؤ کہ دو محنتیں ہم کو یہاں کرنے دے رہی, ہماری یہ محنتیں ہوئے. تو یہ دو محنتیں ہیں. تو ہم لوگ بھی اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی برکت سے لوگوں کی زندگی میں دین آتا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ محنت کے دو رخ, ایک تو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی محنت, اور ایک مقامی اعمال کی محنت, مسجد و جماعت کی محنت. اللہ کے راستے میں چلے چار مہینے تو کافی لوگوں کے لگتے, اس مجمع سے ابھی پوچھے چار ماہ کتنوں کے لگے تو کافی سارے ہاتھ کھڑے ہوں گے. چار ماہ لگا ہوا مجمع کتنا ہاتھ کھڑے کرے, تو کتنوں کے چار ماہ لگے ہوئے دیکھو, ماشاء تقریباً 25% کے چار ماہ لگے ہوئے, اور چلنا لگے ہوئے کتنا ہاتھ کھڑے کرو, تقریباً 50-60% کا تو چلنا لگا ہوا ہے. تو چلنا چار بجے اللہ کے راستے میں بہت لوگوں کا وقت لگتا ہے, لیکن ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی مچھلی کے تالاب کے کنارے پہ مچھلی پکڑ رہا ہے, اور مچھلی پکڑ پکڑ کے تھیلے میں ڈال رہا ہے, اور تھیلے کا منہ کھلا ہوا ہے, ساری مچھلیاں کود کود کے پانی میں جا رہی ہے, صبح سے شام تک وہ مچھلیاں پکڑ رہا ہے اور تھیلے میں ڈال رہا ہے, لیکن شام کو ایک بھی مچھلی نہیں کہا چلی گئی. ہاں یہ ہوتا ہے چلے چار مہینے والوں کا, کہ آدمی چار مہینے لگا دیتا ہے, چلے لگا دیتا ہے, لیکن مقام پر آنے کے بعد وہ جھوٹتا نہیں ہے. جنہوں نے چار مہینے لگائے, جنہوں نے چلے لگائے, اگر یہی لوگ اگر مقام پر جڑنے والے بنے تو گشت کا کیا حال ہو سکتا ہے, کتنا مضبوط گشت ہو سکتا ہے, تین دن کی جماعتیں کتنی بن سکتی ہے. ہر ایک سوچے ہماری مسجد کے اطراف میں چار ماہ چلا لگے ہوئے ساتھی کتنے ہیں, اور تین دن کی جماعتیں کتنی بنتی ہے. اپنی مسجد کا سوچے, اپنے زون کا سوچے, اپنے ضلع کا سوچے, اپنے حلقوں کا سوچے. اس لیے مولانا عثمان صاحب دعوت برکاتہ فرماتے کہ مسجد اجلی تو حلقہ اجلا, اور حلقہ اجلا تو ضلع اجلا, اور ضلع اجلا تو صوبہ اجلا, اور صوبہ اجلا تو پورا ملک اجلا, اور پوری دنیا میں دین زندہ ہو سکتا ہے. ایک آدمی اپنے گھر کے آنگن کو صاف کر دے وے, اور پورے گاؤں کے تمام گھر کے لوگ اپنے گھر کا آنگن صاف کر دے وے, پورا گاؤں صاف ستھرا ہو سکتا ہے. ہر چار ماہ لگایا ہوا اور چلنا لگائے ہوئے حضرات اگر اس بات کو طے کرے کہ مجھے مقامی اعمال کو کرنا ہے, مجھے مسجد جماعت کی محنت کو کرنا ہے, اگر اس کی فکر کر لیں تو کتنا سارا کام قابو میں آ سکتا ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں وقت تو ہمارا لگ رہا ہے. اس لیے جیسے نئے لوگ اگر 1000 کا مفتی لیا تو فرما رہے تھے, کسی بزرگ کا قول نقل فرما رہے تھے کہ 1000 نئے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے بہتر یہ ہے کہ ایمان والوں کو ایمان پہ کھڑا کر دو. مجدد رفیع ثانی رحمتہ اللہ علیہ کا بھی قول ہے کہ 1000 نئے لوگوں کو ایمان میں داخل کرنے سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ ایمان والے کو ایمان پہ کھڑا کرو. یہی بات محنت میں بھی آئے گی کہ ہزاروں نئے لوگ اللہ کے راستے میں نکلے, اس سے بہتر یہ کہ جو نکلے ہوئے ہیں وہ کام پر کھڑے ہو جائے. نئے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکال, اللہ جیسے تشکیلیں ہوتی ہے گشتوں کے دن اور اجتماع کے بعد چار جمع کی چیزوں کی تشکیل ہوتی ہے, تو نئے لوگوں کو جماعتوں میں نکالنا اس سے بہتر یہ ہوگا کہ جن کا وقت لگ چکا ہے ان لوگوں کو کام پر کھڑے ہونا, اس کی ہم سب کو فکر کرنے چاہیے, ہمیں اس کی فکر ہونے چاہیے. یہ تو ایسا ہوا کہ جو سیانی اور ڈھائی اور سسرال نہ جاوے اور پگڑی کو سکھامڑ دے لے, کہ تو شادی کر لے. جن کے چلے چار میں لگے ہیں وہ مقامی اعمال میں نہ جڑے, مسجد جماعت کی فکر نہ کرے, اور نئے لوگوں کو دعوت دے ہوئے مسجد جماعت کی. اللہ کے راستے میں جماعتیں نکلتی ہے تو بستی میں داخل ہونے سے پہلے نیتیں کروائی جاتی ہے, نقد جماعت کے بارے میں, مقامی اعمال مضبوط ہو اس کے بارے میں, اپنا 24 گھنٹہ کا وقت صحیح لگوانے کے بارے میں, اور روزانہ کا ہمارا مشورہ ہوتا ہے. اس مشورے میں بھی بنیادی 3 چیزیں ہوتی ہیں. یہ نقد جماعت کیسے نکلے 4 ماہ چلا یا 3 دن کی, مسجد جماعت جس سطح پر ہے آگے کیسے بڑھے, اور ہمارا 24 گھنٹے کا وقت ایمان اعمال کی حفاظت کے ساتھ کیسے گزرے. تو ہم فکر کرتے ہیں نقد جماعتوں کو نکالنے کی, مسجد جماعت مضبوط بنانے کی, لیکن ہم اپنے بارے میں سوچے, ہمیں اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے. جن لوگوں کا اللہ کے ہاتھ میں وہ قلب چکا ہے ان لوگوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. وہ کسی فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا کسی بزرگ کا بات کسی اللہ والوں نے سنائی تھی. ہم لوگ سال میں چل رہے تھے تو اس وقت بات سنی تھی کہ بھائی آوتے کی فکر میں دھاوتے کو نہ چھوڑے. آوتے کی فکر کا مطلب ڈلیوری کا پیٹ کا بچہ, اور دھاوتے سے مراد جو دودھ پی رہا ہے. تو جن کے 4 مہینے چلے لگ رہے ہیں وہ دھاوتا بچہ ہے, اور جس کی ہم تشکیل کر رہے ہیں کاپیاں لے کے کہ 4 مہینے لوگ نکل جا رہے ہیں, چلے نکل جا رہے ہیں, وہ پیٹ کا بچہ ہے. تو گود کا بچہ, پیٹ کا بچہ, آوتا بچہ اور دھاوتا بچہ. تو دھاوتے سے مراد یہ جن کا اللہ کے ہاتھ میں وقت لگ چکا ہے, ان سب کی فکر ہمیں ہونی چاہیے, اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ ذمہ داری کا کام ہے, یہ ذمہ داری کا کام ہے. اس لیے کہ جیسے میں نے کہا کہ ایک تو اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے اللہ کے دین کا پابند بننا, اور نبی کا امتی ہونے کے ناطے نبی کے دین کا مددگار بننا. ہمارے ذریعے سے نبی کے دین کو کیسے مدد ملے, ہمیں دین کے مددگار ہونا چاہیے. ابراہیم صاحب دمل برکات ہم نے اس سے پہلے استماع میں فرمایا استقامت کے بارے میں, کہ اپنے اندر دینداری یعنی استقامت, اور دین کی نصرت بھی کرنا. دین کی نصرت یہ اعمال کے ذریعے سے ہوگی, مسجد جماعت کے ذریعے سے ہوگی. مسجد کے جو اعمال ہیں اللہ کے دین کی محنت ہے, اس کے ذریعے سے نبی کے دین کی مدد, اور نبی کے دین کے ہم مددگار بنیں گے. اور یہ ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے اور خاتم النبیین بھی بنایا ہے. تو کسی غیر نے مسلمانوں پہ اعتراض کیا کہ نبی کا آنا تو رحمت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, تو آپ لوگ یوں کہتے ہو کہ حضور رحمت للعالمین ہے, نبیوں کا آنا رحمت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین, یہ تو سمجھ میں آئی بات, لیکن خاتم النبی نے دونوں کیسے ہوگا کہ نبیوں کا آنا رحمت, رحمت للعالمین ہوئے, لیکن حضرت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,25,000 نبی بھیجے, اب ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا. تو کسی غیر نے اعتراض کیا کہ نبیوں کا آنا رحمت ہے, تو حضور خاتم النبی ہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ نے نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا, تو نبی کا آنا رحمت تھا, تو حضور نے خاتم النبی بن کر رحمت کا دروازہ بند کر دیا. تو حضور یا رحمت للعالمین ہوں گے یا خاتم النبی ہوں گے, دونوں ساتھ میں کیسے ہو؟ کہ دونوں ساتھ میں اس وقت ہوں گے کہ نبی جو آتا ہے جس مقصد کے لیے, اس مقصد کو لوگ کرتے رہے. تو بھلے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن نبی جس محنت کو, جس مقصد کو لے کے آئے تھے, اس محنت کو لوگ کرتے رہے. کہ یہ کیسے ہوگا کہ پہلے کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,25,000 نبی بھیجے, تو پہلے کے زمانے میں نبی بڑی بڑی عمریں لے کے آئے, اور محنت کا میدان بہت تھوڑا ملا کوئی نبی کسی خاندان کے لیے. حدیثوں سے ثابت ہے اسماعیل علیہ السلام اپنے گھرانے کے نبی تھے, ان کی ذمہ داری بس گھرانے کی تھی. کسی نبی کو اللہ نے شہر دیا, شعیب علیہ السلام مدین شہر کے نبی تھے, مدین سے باہر کی ذمہ داری شعیب علیہ السلام کی نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام ملک مصر کے نبی تھے, جو مصر دیش تھا ایجپت, بس اس کے موسیٰ علیہ السلام نبی تھے. مصر سے باہر کسی کی ذمہ داری موسیٰ علیہ السلام کی نہیں تھی. تو اسماعیل علیہ السلام اپنے گھرانے کے نبی بن کے آئے, شعیب علیہ السلام مدین شہر کے نبی بن کے آئے, موسیٰ علیہ السلام ملک مصر کے نبی بن کے آئے, نوح علیہ السلام اپنے زمانے کے نبی تھے, اس زمانے میں جتنے لوگ تھے ان سب کے نوح علیہ السلام نبی تھے, لیکن بعد والوں کے نبی نوح علیہ السلام نہیں تھے. تو کوئی نبی کسی گھرانے کے لیے, کوئی نبی کسی خاندان کے لیے, کوئی نبی کسی شہر کے لیے, کوئی نبی کسی ملک اور دیش کے لیے, کوئی نبی اپنے زمانے کے لیے نبی بن کے آئے. چاہے وہ سارے نبی لمبی لمبی عمریں لے کے آئے, تو پہلے نبی عمریں بڑی لمبی لے کے آئے لیکن محنت کا میدان بہت تھوڑا ملا. عمریں ان کی بڑی لمبی ہم سنتے کہ کتنی لمبی لمبی عمریں لے کے آئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر تو بہت تھوڑی لے کے آئے, 63 برس, اور نبی بھی 40 سال کی عمر میں بنے, 23 سال کا محنت کا میدان رہا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تو صرف 63 برس رہی, اور محنت کا میدان اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کا دیا. جو صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے نبی, قیامت تک آنے والے جو آخر میں انسان ہوگا اس کے بھی نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو یہ کیسے ہوگا کہ عمر تو بہت تھوڑی اور نبی سارے انسانوں کے, قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی ہمارے نبی, تو یہ کیسے ہوگا؟ کہ وہ ایسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا مرتبہ دیا تھا کہ محمد ہمارے بڑی شانے والے, محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو اتنے بڑے نبی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا اور سارے نبیوں کا سردار بنایا, اور یہ امت بھی سب امتوں کی سردار بنی. تمام امتیں جنت میں نہیں جا سکتی جب تک یہ امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. سب امتوں سے زیادہ تعداد میں یہ امت جنت میں جائے گی, سب سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی, سب سے زیادہ تعداد میں یہ امت جنت میں جائے گی. بلکہ حدیثوں سے ثابت ہے جنت میں جانے والوں کی صفیں لگے گی, ایک طرف جنتی لوگوں کی صفیں, ایک طرف جہنمی لوگوں کی صفیں. تو جنت میں لوگ جتنے بھی ہوں گے ان سب کی 120 صفیں کر دی جائے گی, 80 صفیں صرف اس امت کی ہوگی, اور وہ تمام نبیوں کی امت مل کر 40 صفیں ہوگی. تھی اس امت کے جنت میں جانے والے 80 صفوں میں ہوں گے ایک امت کے, اور 125 نبیوں کی امت سب مل کر جو جنت میں جائیں گے وہ صرف 80 صفیں ہوگی. بلکہ جنت میں جب بھیجنے کی باری ہوگی تو ایک آدمی تمام نبیوں کی امتوں میں سے نکالا جائے گا, جنت میں بھیجا جائے گا, اور 1000 آدمی اس امت کے, پھر ایک آدمی تمام نبیوں کی امت میں سے ایک لیا جائے گا, اور جس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 1000 آدمی لیے جائیں گے. ایسا کر کے جنت کی تعداد کو اس امت کے ذریعے سے بھرا جائے گا. اس امت کو اتنا بڑا مرتبہ ملا تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا مرتبہ دیا, ان کی برکت سے اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑا مرتبہ دینا چاہتے تھے. اس لیے حدیثوں میں بھی اس امت کے بڑے فضائل ہیں. کس وجہ سے؟ اس محنت کی برکت سے. یہ جو کام ملا اس محنت کو, اس امت کو, اس امت کو جو کام ملا ہے, دعوت کا جو کام ملا ہے, اس کام کی برکت سے اس امت کے فضائل ہیں. اس کے الگ الگ مثالیں نہیں گئی کہ ایک آدمی کو کام کرنا ہو, مزدور تلاش کرے تو ایک مزدور لایا, صبح سے لے کے زہر تک کام کیا, اس نے مزدوری دے دی تھوڑی بات. دوسرا مزدور لایا, زہر سے عصر تک کام کیا, اس کو بھی تھوڑی مزدوری دے دی. ایک تیسرا مزدور لایا, کام پورا کرنا تھا, عصر سے مغرب تھوڑا سا وقت ہوتا ہے, بہت ساری مزدوری دی, تھوڑا سا وقت کام کیا. تو کہا عصر سے مغرب تھوڑا سا وقت ہوتا ہے. اس امت کی مثال عصر سے مغرب میں کام کرنے کی. اور پہلے جو امتیں آئی صبح سے لے کے زہر تک, زہر سے لے کے عصر تک, گرمی میں زیادہ وقت محنت کی اور مزدوری کم ملی. اس امت نے کم کام کیا اور مزدوری زیادہ ملی. ایسی مثالیں اس امت کے بارے میں دی گئی. اتنا بڑا اللہ تعالیٰ اس امت کو انعام دینا چاہتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, وہ اس کام کی برکت سے کہ اس کو جو کام ملا ہے, اس امت کو جو کام ملا اس کام کی برکت سے. اس لیے مولانا محمد صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ سمجھایا کرتے تھے کہ اس امت کو جو کام ملا ہے, تو جیسے جمعے کے خطبے میں امام صاحب پڑھتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم, وہ جو پڑھتے ہیں کہ بھائی میرا زمانہ بہتر, پھر وہ جو اس زمانے سے ملا ہوا تو اس سے کیا مراد. تو ایک تو اس کی تفصیل یہ فرماتے تھے مولانا کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, صحابہ کا زمانہ, تابعین کا زمانہ. الگ الگ تفسیر ہے. تو مولانا محمد صاحب پالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے کر یوں کہتے تھے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تفسیر یوں بیان کرتے تھے, خیر القرون قرنی, کہ پھر میرا زمانہ بہتر, پھر اس سے ملا ہوا, پھر اس کے بعد کا زمانہ. تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ جیسے عام طور پر کوئی چیز بولی جاتی ہے کہ نہر بہ رہی ہے, تو نہر نہیں بہتی, نہر میں پانی بہتا ہے. کہ بھائی نہر جا رہی ہے تو نہر نہیں جا رہی, نہر تو وہی کھڑی ہے, لیکن پانی جاری ہے تو نہر جاری کہتے, نہر نہیں جاری پانی جاری. جسے پہلے نکسوری پوٹی لیکن ناک بہ گئی, اب وہ بات کہ پہلے نکسوری پوٹی پانی ڈالتے تھے, اب تو دیکھنے کو بھی نہ ملے. پہلے ایسا ہوتا تھا کوئی ناک پوٹی نکسوری پوٹی سے پانی ڈالتے تھے تو کہتے چرل انک, کہ بھائی ناک بہ رہی تو ناک نہیں بہتی, ناک میں سے خون بہتا ہے. تو جیسے ناک میں سے خون بہ رہا ہے لیکن کہا کیا جاتا ہے کہ ناک بہ رہی ہے, نہر بہ رہی ہے, نہر نہیں بہتی پانی بہ رہا ہے. بہ رہا ہے پانی لیکن نہر کو بولا جاتا ہے, بہ رہا ہے خون لیکن بولا جاتا ہے ناک. ایسے ہی بولا گیا حضور کا زمانہ بہتر, تو اس سے مراد حضور کے زمانے میں کیا کام ہوتا تھا وہ بہتر اس سے مراد ہے. کہ میرا زمانہ بہتر یعنی میرے زمانے میں جو کام ہوتا ہے وہ کام جس جس زمانے میں ہوگا وہ زمانہ بہتر ہوگا. ہم آج کے زمانے میں بھی اگر اس محنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناوے تو اس حدیث سے مشتاق ہم بھی ہو سکتے ہیں. یہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا زمانے میں جو کام, جیسے دین کی بہت ساری محنت ہے, جیسے مدرسہ ہے, خانقاہ ہے, تبلیغ ہے, تو جیسے نماز میں رکوع ہے, سجدہ ہے, قاعدہ, قیام, سلام, یہ سب ارکان مل کر نماز بنتی ہے, کیسے دین کی جتنی محنتیں ہو رہی ہے وہ ساری محنتیں جس جس زمانے میں ہو رہی ہوگی وہ زمانہ بہتر ہوگا. تو ہم بھی آسان اور ساری محنتیں اس محنت کو کر کے اس حدیث کا مصداق ہو سکتے ہیں. تو یہ جو دعوت کی مبارک محنت ہم اللہ کے راستے میں ہمارے نکلنا ہوتا ہے اور اللہ کے راستے کی ترتیب ہماری بنتی ہے, ہم اللہ کے راستے میں ہمارا نکلنا ہوتا ہے. لیکن جیسے کہا گیا کہ مقامی اعمال کے بارے میں جو ہماری مجلس ہے, مسجد اور جماعت کا کام کیسے مضبوط بنے, جیسے کہا شروع میں کہ ہم لوگ اللہ کے راستے میں جانا ہوگا چار مہینہ چلا, لیکن باقی وقت تو آدمی اپنے مقام پر رہتا ہے, آدمی اپنے مقام پر رہتا ہے. تو اپنے مقام پر رہ کر آدمی ان اعمال میں جڑے, مسجد کے جو اعمال ہیں, ہمارے یہاں مشورہ ہوتا ہے آسان کام ہے, ہم مشوروں میں شرکت کریں. ہمارے یہاں جو کام کی جو ترتیب ہے, روزانہ کی ترتیب اور ہفتہ واری ترتیب, ماہانہ ترتیب, سالہ کا ترتیب, اس ترتیب کا ہم سب کو حصہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے, ہمیں اس میں ساتھ دینا چاہیے. اسے بھائی دوستوں بزرگوں ہم سب کو عزائم کرنے چاہیے, ہم سب کو ارادہ کرنے چاہیے, اللہ کے راستے میں نکلنے کے بارے میں بھی ہمارے عزائم مضبوط سے مضبوط ہونے چاہیے. اور اس وقت ہماری جو ابھی جو مجلس لگے گی ابھی عزائم کے حلقے لگیں گے, حلقہ وائز سب کو بٹھایا جائے گا, مسجد وائز سب کو بٹھایا جائے گا, اور مسجد وائز بٹھا کر ہمارے یہاں جو حلقے لگتے, ہمارے یہاں جو محنت کی ترتیب ہے, اس ترتیب میں ہم سب کو ساتھ دینا چاہیے اور ساتھ دینے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. یہ کوئی اجتماع, کوئی بھیڑ جمع کرنے کا نام نہیں ہے کہ ایسے مجمع جمع ہو گیا اور بھیڑ جمع ہو گئی اور بات سن کے چلے گئے. یہ بھیڑ جمع کرنے کے لیے اجتماع نہیں ہے, بلکہ یہ تو محنت ہے. اس لیے اجتماع جو ہوتے ہیں, اجتماع سے پہلے ایک محنت ہوتی ہے, اجتماع کے بعد محنت ہوتی ہے. اجتماع کے بعد محنت اللہ کے راستے میں جانے کی, جن لوگوں کی ترتیب اللہ کے راستے میں جانے ہوگی ان لوگوں کی ترتیب تو اللہ کے راستے میں جانے کی بنے گی, لیکن جن لوگوں کی ترتیب نہیں بن پا رہی ہے اور ابھی ہم لوگ نہیں جا رہے, تو ہم لوگوں کو کوشش اور عزائم ہی ہونا چاہیے. ہم لوگ اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بنانے کی ہم محنت کے لیے جا رہے, تیاری کرنے کے لیے جا رہے, واپسی ہماری اللہ کے راستے میں جانے کی تیاری کرنے کے لیے ہو. لیکن جب تک نہ جا سکے وہاں تک ہماری یہ جو مقامی اعمال کی ترتیب ہے, تین دن کی ترتیب ہے, رشتوں کی ترتیب ہے, فضائے کی تعلیم ہماری مسجدوں میں ہوتی ہے, ڈھائی گھنٹے جو ہم سے مانگے جاتے ہیں اس کی جو ترتیب ہے ڈھائی گھنٹے لگانے کی, روزانہ کا ہمارا مشورہ ہے, تو یہ اعمال ہمیں لگتے معمولی ہیں, لیکن ایمان کو پانی دینے والے اعمال ہیں. ان اعمال کی برکت سے ہمارے ایمان کو پانی ملے گا, مشورہ آدمی اپنی مسجد میں کر رہا ہے لیکن عجائب ساری دنیا کیسے آگاہ الگ کے ہوتے ہیں. آدمی اپنی مسجد میں فیصلہ کرے گا, اپنے مشورے میں بیٹھے گا, لیکن نیت اگر سارے عالم کی ہوگی پوری دنیا میں جتنا دین کا کام ہوگا ہم اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے. ہمارے یہاں مسجدوں کی تعلیم ہوتی ہے, گھر پہ ہمارے گھروں میں جو تعلیم کرنے کو کہا جاتا ہے اس کو بھی معمولی رسم ہے. مسجد کی تعلیم میں بھی فکروں کے ساتھ بیٹھنا, حدیث پاک کی کتاب کو پڑھا جاتا ہے, حدیث پاک کا نور ملتا ہے اس میں آدمی کو بیٹھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت ملی تھی. ہمیں کہاں وہ صحبت ملے گی؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی باتوں میں بیٹھنا بھی گویا اس کے مطابق ہے. جیسے فضائل اعمال, یہ کتاب بہت محنت سے قربانی سے لکھی گئی ہے. اس وقت پوری دنیا میں قرآن شریف کے بعد اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو اس کتاب کو پڑھا جا رہا ہے, مشورے سے اس کو طے کیا ہے, تو قربانی سے اس کتاب کو حدیثوں کو لکھا گیا ہے. اور اس میں تو فضائل اعمال کتاب کا نام ہے, ورنہ اس میں جو حدیثیں لکھی گئی ہیں وہ بڑی بڑی کتابیں ہیں. بخاری شریف ہے, مسلم شریف ہے, سیاہ سکہ ہے, جو بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں ان کتابوں میں سے اس کتاب کو جمع کیا ہے اور بہت قربانی سے لکھا گیا ہے. غسل کر کے, دو دو رکعت نماز پڑھ کے, اللہ سے منوا کر, قربانی دے کر اس کو لکھا گیا ہے, تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو اپنی مسجدوں میں جو کتاب کا حلقہ ہوتا ہے تعلیم کا, اس میں سب کو بیٹھنا, اپنے گھروں کے اندر بھی روزانہ جو حلقہ ہوتا ہے تعلیم کا اس میں اپنے سب کے گھر والوں کو بٹھانا, گشتوں کی جو ترتیب ہے اس کی فکر کرنا. ڈھائی گھنٹے ہم سے مانگے جاتے, حدیثوں میں مفہوم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے, وہ میرے صحابہ تم نے میرا زمانہ پایا ہے, ہو سکے دسواں حصہ بھی اگر چھوٹ جائے ہو سکتا آپ کی پکڑ ہو جائے, آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو دسویں حصے پہ بھی عمل کریں گے کامیاب ہو جائیں گے. دعوت کا جو کورس ہے, تبلیغ کا جو کورس ہے, وہ سب چیزیں دسواں حصہ ہے. تقریباً سال کا چلا سال کا دسواں حصہ, مہینے کے تین دن مہینے کا دسواں حصہ, ڈھائی گھنٹے روزانہ کا دسواں حصہ ہے, چوبیس گھنٹے کا دسواں حصہ ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہا گیا کہ تم ایسا زمانہ مجھ نبی کو پائے ہو, دسواں حصہ بھی چھوڑوں گے, ہو سکتا ہے پکڑ ہو جاوے, اکیلے زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو دسویں حصے پہ بھی عمل کریں گے کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ دسواں حصہ ہے. اللہ نے ہم سب کو کہا کہ دین کی محنت کرو, کتنی کرو وہ نہیں کہا گیا, لیکن قرآن شریف پہ ہے کہ جو ایک نیکی لے کے آتا ہے دس گنا اس کو ثواب ملتا ہے. حدیثوں میں بھی ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ دس گنا ملتا ہے. تو اللہ نے ہم کو کہا دین کی محنت کرنے کا, کہ اللہ کے دین کے مددگار بنو, اللہ کے دین کی نصرت کرو. تو دین کی نصرت کتنی کرو اللہ نے نہیں کہا, لیکن یہ جو یہ کورس ہے دعوت کا, مسجدہ جنب جماعت کے جو اعمال ہیں اگر اس کو بھی ہم نے کر لیا تو یہ تقریباً ہمارے وقت کا دسواں حصہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو ایک نیکی لے کے آتا ہے دس گنا ثواب ملتا ہے. تو وہ اللہ نے کہا دین کے مددگار بنو, اور اگر دین کے مددگار بنیں گے تو اس کا دسواں حصہ کریں گے تو پورا سال, پورا مہینہ اور پوری زندگی گویا یہ کرنا گنا جائے گا, اور ہم اس کے نشداد بن سکتے ہیں. اس لیے ہم سب کو اس کی ترتیب بنانی چاہیے.